محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صدق الله مولانا العظيم. حضرت صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ قدوۃ الاولیاء حضرت صاحبزادہ سید محمد ضیاء الدین الایرانی البغدادی دامت برکاتہم، محترم المقام حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب قادری، خطیب اعظم لاہور، خطیب اعظم دربار عالیہ، سلطان الاولیاء سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالی عنہ، محترم پیر سید مبارک علی شاہ صاحب گیلانی، محترم پیر سید اسرار احمد شاہ صاحب، عزیزم مخدوم پیر ندیم احمد ہاشمی، دیگر مشائخ عظام، علماء کرام، محترم پیر سید محمود الحسن صاحب تاج کی، دیگر مشائخ عظام، علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد پاک میں اس مبارک مجلس پر تقریب میں حاضر ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے نعت پاک اور آپ کے ذکر جمیل کی برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں سے حصہ لے رہے ہیں. میں ابھی شیخ محمد رفیع صاحب کو کہہ رہا تھا کہ الحاج محمد اسلم بشیر صاحب ہمارے محترم مکرم حضرت حاجی شیخ محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بڑے عاشق رسول، بڑے درویش، بڑے صوفیہ اولیاء صلحاء کے خادم اور منہاج القرآن کے عظیم سپاہی، جن کی پوری عمر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی خوشیاں منانے میں بیت گئی. یہ ان کے بیٹے اپنے والد گرامی کے سلسلہ خیر میں جاری رکھے ہوئے، ان کی محبت کے پیش نظر میں نے آج کا وقت ان کو دے دیا تھا. آپ کو معلوم ہے چار دن پہلے غالباً یہ پانچ دن پہلے اسی جگہ محفل تھی محمد افضل نوشائی صاحب کی، اسی ہفتے میں رات بہت دیر سے گئے اور اس سے ایک رات قبل کاموں کی میں محفل میلاد تھی، صبح 3:30 بجے گھر آیا. اس سے 2-4 دن پہلے مرید کے بھی محفل میلاد تھی، صبح 3:30-4 بجے گھر پہنچا. میں عرض کر رہا تھا کہ سارا دن 16 گھنٹے لگ بھگ دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں. ابھی آج گڑھ مہاراجہ سلطان بابو پیر عبد الرحمان جھنگ جنیوٹ کا سفر کرتے ہوئے آج پہنچا. مصروفیات پے در پے ہوتی ہے, مزدوری بہت سخت ہے ہماری, ہم مزدور لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, آقا علیہ السلام کے خاک روب ہیں. آپ کے ساتھ شام میں ہم حاضر تھے, ان کی صحبت میں, آقا کے ایک نعت خوان کی صحبت میں, اس کی خدمت میں ہم حاضر تھے, اور نعت خوان رسول کے اکرام کی تقریب تھی, اور نعت مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم کی مجلس تھی. تو اس میں میں نے ایک ترجمہ اور تفسیر آیت کریمہ کی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے. یہ موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے فروغ نعت مصطفیٰ میں مصروف رہتے. وہ مضمون مکمل کیا. آج اسی طرح کی پھر محفل ہے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی, اور میلاد پاک بنا خانی ہوتی ہے. تو آپ ایک اور جہت سے ایک نقطہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر وقت میں. نقطہ بنیادی جو ذہن نشین کرنے والا ہے وہ یہ, ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, بعض لوگ جو دین کے روحانی گوشوں کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں, دین کے روحانی گوشوں کی اہمیت سے واقف ہیں, اور قرآن مجید کی ان تعلیمات سے ان کو آگہی اور معرفت نہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور کمال سے متعلق ہیں, اور جن کے ذریعے باطن دین آباد ہے اور شاداب ہے. کچھ احکام ہوتے ہیں جو ظاہر دین کو روشنی اور چمک عطا کرتے ہیں, کچھ احکام ہوتے ہیں جو باطن دین کو روشنی اور چمک دیتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے ظاہر کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے باطن کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں. ظاہر سنور جائے اور باطن نہ چمکے تو اللہ پاک کو بغیر باطن کی چمک کے اس ظاہری دمک سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ غسل نہ کریں, جسم گندا ہو, بدبودار ہو, اوپر خوبصورت کپڑے, زرق برق لباس سجا کے باہر آ جائیں, تو اس زرق برق لباس سے آپ کے جسم کی بدبو کو نہیں روکا جا سکے گا. جو پسینے کی میل کو چیل کی بدبو آ رہی ہوگی وہ خوبصورت لباس اس بدبو کو روک نہیں سکتا. تو آپ اس کے خوبصورت لباس کے باوجود اسے اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے, کیونکہ لباس ظاہر ہے اور جسم اس کا لباس کے مقابلے میں باطن ہے. کہیں گے باطن گندا ہے, تیرے ظاہر کو کیا کرے. تو اسی طرح جو لوگ ایمان کے ظاہر کو چمکانے پر محنت کرتے ہیں, تبلیغیں کرتے ہیں اور ظاہری احکام اسلام پر عمل کی کوشش کرتے ہیں, ظاہر کو چمکا لیتے ہیں, مگر ان کے ایمان کا باطن اور جو اللہ کے عشق اور آقا علیہ السلام کے عشق سے چمکتا ہے, وہ باطن چمک سے خالی ہوتا ہے, اس میں اندھیرا ہوتا ہے, اس میں خوشبو ہی نہیں ہوتی. تو جیسے آپ اس کو پاس نہیں بیٹھنے دیں گے, اس طرح رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں نہیں بیٹھنے دے گا. کہے گا نکل جا میری بارگاہ سے, جس چیز کی مجھے چاہت ہے تیرا باطن اس چیز سے ہی خالی ہے. تو یہ جو محافل میلاد ہوتی ہے یہ ایمان کے باطن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کے پیغام کے ذریعے چمکا دیتی. ان محافل کی پوری محنت اس بات پہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کی شمع روشن ہو جائے اور آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کا نور باطن کو نصیب ہو جائے اور اس نور باطن کے ذریعے پھر ایمان تابدار ہوتا ہے اور وہ ایمان زندہ اور تابندہ اور سلامت ہوتا ہے ورنہ مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ ریلیونس ہے محافل میلاد کا اور محافل نعت کا. ان میں آپ جب ذکر سنتے ہیں محافل نعت میں محافل میلاد میں تو یہ وہ تعلیم ہے کہ آپ اگر ساری رات حضور کی نعت سنیں اور میلاد کی محفل سنیں, یہ میلاد اور نعت کا کلام ایسا کلام ہے کہ کبھی دور کا شائبہ بھی اپنے پیغمبر سے مثلیت کا نہیں ہونے دیتے. نعت اور میلاد میں اپنے رسول سے ہمسری کا جو فتنہ ہے یہ اس کو قتل کر دیتا ہے. ہمسری کا, مثلیت کا, ایک جیسے ہونے کا یہ جو فتنہ ہے اس کو کچلنے کا عظیم نسخہ ہے حضور کی محفل میلاد اور محفل نعت. اور عام تبلیغ سے وہ فتنہ اتنا نہیں کچلا جاتا, سنتوں پر عمل کروانے سے وہ فتنہ اتنا نہیں کچلا جاتا. بستر اٹھا کے آپ گلی کوچے میں تبلیغیں کریں, اجتماع کریں, دعوت دیں, واعظ کریں, تقریریں کریں, مدرسے بنائیں, جو چاہیں کر لیں, آپ کہیں کہ ان اعمال سے وہ فتنہ ہمسری کا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ادبی کا ہمسری کا وہ فتنہ کچلا جائے, ختم ہو جائے, ان میں سے کوئی نسخہ اتنا مجرب نہیں اتنا میلاد مصطفیٰ کا نسخہ اور نعت مصطفیٰ. کیوں؟ اس میں سارا ذکر ہی آقا کی عدم مسلیت کا ہوتا ہے, سارا بیان ہی اسی بات کا ہوتا ہے کہ میرے آقا جیسا ہے ہی کوئی. وہ مصرع کس طرح ہے اب ان نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اس کا مضمون ہی یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات میں میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی. تو جس محفل کا عنوان, جس محفل کا مضمون ہی نفی مسلیت ہو اور ہمسری کے فتنے کا خاتمہ ہو, اس سے کبھی انسان کو گمراہی نہیں ہوگی. عمل کی کوتاہی تو ہو سکتی ہے مگر آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کی کوتاہی اس مجلس سے نکل جائے, اس مجلس سے وہ کوتاہی پیدا نہیں ہوتی. اور یاد رکھ لیں, عمل کی کوتاہی سے, عمل کی یاد رکھیں کوتاہی سے, اور وہ کوتاہی حد سے بھی گزر جائے تو انسان فاسق ہوتا ہے, کافر نہیں بنتا. اور اگر محبت اور ادب مصطفیٰ میں کوتاہی ہو جائے تو انسان سیدھا کافر بنتا, سیدھا کافر. ادب مصطفیٰ کی کوتاہی سے فاسق نہیں ہوتا, سیدھا کافر ہوتا ہے. اور عمل کی کوتاہی سے انسان فاسق ہوتا ہے. فاسق تو پھر بھی مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے, کمزور صحیح, گناہگار صحیح, مگر شمار پھر بھی مسلمانوں میں. اور جو ادب مصطفیٰ میں کوتاہ ہو گیا اس کی پہلا ہی سزا کیا, فرسٹ گریڈ کی سزا ہی اسلام سے خارج ہونا, کفر ہے. سزا کے درجے ہوتے ہیں نا, سزا کے. تو جس نے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوتاہی کر دی اور ادب رسول کا وہ ترک کر دیا, بے ادبی کے فتنے میں, ہمسری کے فتنے میں مبتلا ہو گیا, اس کی کم سے کم تر سزا, کم سے کم تر سزا اسلام سے خارج, اس کے ایمان کا کوئی امکان نہیں. اور جو عمل کی کوتاہی میں مبتلا ہوا اس کی آخری سے آخری سزا بھی فسق ہے, فاسق. کیا ہوا؟ اگر کسی نے شراب پی لی, حرام ہے, 80 کوڑے لگ گئے, فاسق و فاجر ہو گیا, کوڑے لگ گئے, حد لگ گئی شریعت کی, مگر کافر نہیں لگ گیا. کسی سے خدا نہ کرے بدکاری کا گناہ عظیم, گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا, کوڑے لگ گئے، 100 کوڑے لگ گئے، اس سے سنگین صورت تھی تو رجم ہو گیا، جان سے مار دیا گیا، موت کی سزا ہو گئی، مگر پھر بھی کافر نہیں ہوئی. یعنی دونوں کو کمپیئر کریں، سزا موت ہے. اگر شادی شدہ ہو کے بدکاری کی تو سزا اللہ کی ناراضگی اس عمل پر اتنی ہے کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں. اتنی ناراضگی کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں. ایک طرف ناراضگی کا یہ عالم سزا کا کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اتنی ناراضگی کے باوجود کافر نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے؟ اب ادھر آ جائیے. ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ جو پہلے مومن تھا، جو پہلے مومن ہے اور اللہ اسے اپنا مخاطب بنا رہا ہے، میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور جس طرح دوسروں کو اونچا بلاتے ہو، اپنی میرے محبوب کو بلائی جانے والی آواز بھی دوسروں کے مماثل نہ کرنا. جیسے دوسروں کو بلاتے ہو ویسے میرے محبوب کو نہ بلانا، یعنی بلانے کا انداز بھی دوسروں کی مثل نہ ہو. نقطہ سمجھنے والا ہے کہ جو رب آپ نے ان کو بلایا، یہ قاضی فیض الاسلام کو بلایا ایک اونچی آواز سے، اللہ نے فرمایا جس طرح تم نے قاضی کو بلایا ہے اس اونچی آواز سے، فلاں کو بلایا ہے، اور پھر اس نے آقا علیہ السلام کو آواز دی، فرمایا خبردار جس انداز کے ساتھ دوسرے کو خیر نبی کو بلاتے ہو، اس انداز سے میرے محبوب کو بھی نہ بلاؤ. یعنی میرے محبوب کو بلانے اور محبوب کے سوا باقی دنیا کو بلانے کا انداز بھی ایک جیسا نہ ہو، انداز بھی ایک جیسا نہ ہو. تو جو رب دوسروں کو بلانے کا انداز بھی محبوب کے بلائے جانے کے انداز کا مثل ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ اوروں کو محبوب کا مثل کیسے گوارا کرتا؟ جو دو بلاوے بھی ایک جیسے نہیں ہونے دیتا، بلانے کے دو انداز بھی ان میں ہمسری نہیں ہونے دیتا، جو آپ سمجھ گئے نا، وہ محبوب کے ساتھ کسی اور کی ہمسری اور کسی اور کی مثلیت کیسے گوارا کرتا ہے؟ تو فرمایا اگر تم نے یہ بے ادبی کر دی، کیا کہ بلاوے بھی ایک جیسے کر دیے، جب بلاوا ایک جیسا نہیں تو جن کو بلایا جا رہا ہے وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ اگر وہ ایک جیسے ہوتے تو بلاوا بھی ایک جیسا کرنے کی اجازت دے دی جاتا. اگر فرمایا اگر تم نے اس بلاوے کے انداز کو بھی ایک جیسا کر دیا میرے محبوب جیسا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال، اور یہاں ایمان بھی شامل، تمہارا ایمان غارت چلا جائے گا، جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، کافر ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے. وہ آپ نے دیکھا اتنی بے ادبی، اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی بے ایمان ہو جانا، کافر ہو جانا، ادھر اتنا بڑا گناہ اور بڑی سے بڑی سزا موت کے باوجود بھی کافر نہ ہو. یہ ہے اکرام مصطفیٰ کا عالم اللہ کی بارگاہ ہے، اور تعظیم رسول کا عالم. یہ جو اس درجے کا ادب اور تعظیم ہے جس کی کوئی حد بھی سمجھ میں نہ آ سکے، اور سمجھ میں تو تب ہو کہ اس کی کوئی حد ہو، ادب رسول کی کوئی حد نہیں. یہ سبق محفل میلاد سے، یہ سبق ویسے اولیاء کی صحبتوں سے ملتا ہے، پھر محفل میلاد سے ملتا ہے، محفل ناد سے ملتا ہے. اس لیے اور کچھ بھی میسر نہ ہو تو حضور کی نعت و سلام کی محفلیں سجاتے رہا، اس سے یہ پیغام تو ملتا رہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، کوئی ہے ہی نہیں کوئی میرے بارے میں. ये जाना जाना तो घर तो लगवाते हैं ना, जाना क्या जाना, ये कौन करवाता है? ये सारी बोली मोहब्बत वाली बोली है। तो ये फरमाया जो मैंने अर्ज किया कि ये इसकी छोटी से छोटी सजा भी कुफ्र है। और फिर यहां एक चीज, एक आर्टिकल, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं ना, आईन के अंदर जो सीखे होती आर्टिकल, एक आर्टिकल और इजाफा कर दिया आईने कुरान में, कुरानी आईन में एक आर्टिकल और बढ़ा दिया, वो ये कि आप कोई गुनाह करें तो उसकी सजा मुकर्रर है। और फिर आपको पता भी होता है कि ये गुनाह किया ये सजा है, फिर आप तौबा करने का मौका दिया जाता है, तौबा करने का। तो इस्लाम ने हर एक को तौबा करने का मौका है, लेकिन जो मेरे महबूब का बेअदब हो जाए, फरमाया अंतुम ला तशकुरून, तुम तबाह बर्बाद भी हो जाओगे और उसकी नाराजगी का आलम यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया जाएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, तुम्हें ये शऊर ही नहीं दिया जाएगा, तुम्हें पता और खबर ही नहीं होगी कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बेअदबी से हमारे ईमान का बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गए, तहस नहस हो गया, ईमान चल गया, राख हो गई, कुछ ना बचा, कुछ नहीं बचेगा। और इतना बड़ा खसारा होकर तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होती। बारी ताला इसमें क्या हिकमत है कि उसको पता भी नहीं चलेगा, उनको ला तशोर, उसको पता भी ना चले, इसकी हिकमत क्या है? चलो सजा तो जो देनी थी दे दी, उसको पता भी नहीं चलेगा, इसकी हिकमत क्या है? तो फरमाया हिकमत यह है कि पता चल जाए तो फिर मुझसे माफी मांगे। मैं चाहता हूं ये ऐसा बेईमान है मुस्तफा का बेअदब कि इसको माफी मांगने की भी तौफीक नसीब ना, इसको तौबा की तौफीक भी नसीब ना, इसको अपनी बर्बादी की खबर हो, न बर्बादी का एहसास हो, न शर्मिंदगी हो, न उस पर माफी मांगने का ख्याल, हर चीज से मारूम कर देना, ये इस बेअदबी है। अब आपको महफिल मिलाद और महफिल नात का जो रेलिवेंस है, उसकी जो अहमियत है, वो जब हुजूर इस्लाम के अदब की अहमियत को समझते हैं तो फिर महफिल मिलाद और महफिल नात की अहमियत खुद ब खुद समझ में आ जाता है। बाज लोग कहते हैं जिनको अल्लाह पाक ने इस अजीम रूहानी वरसे में से हज और हिस्सा नहीं दिया, वो ये कहते हैं कि इसमें क्या करते हो, सुर लगाते रहते हो, नाते पढ़ते रहते हो, कोई जुर की जुल्फों की बात करता है, कोई आंखों की बात करता है, कोई चेहरे रुखसार की बात करता है, कोई गली कूचों की बात करता है, कोई सर थमते हो तो कोई रोता है, कोई गुंबद खजरा की बातें करता है, कोई सब्जी जा सब्जानियों की बातें करता है, ये क्या है? बाज लोग कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है। मैं मदीने पाक में था तो गुंबद खजरा का दीदार करके, ये बहुत सालों की बात है, बहुत सालों की बात है तो मैं हट रहा था पीछे, हाथ बांध कर पुष्ट पीछे करके, तो इस तरह उल्टे पांव हट के पीछे जा रहा था उल्टे पांव, ये कोई 12-14 साल पहले की बात है। तो एक कोई मुतवा आ गया, उसने मेरा बाजू पकड़ के मुझे झंझोड़ा, उसने मुझे जोर के गुंबद खजरा की तरफ इशारा करके कहा इसमें क्या है, ऐसे जो करो इसमें क्या है। मैंने उसके बाजू को सिरे झंझोड़ा, मैंने कहा इसी में तो सब कुछ है, इसी में तो सब कुछ है। और मैंने कहा कि तुमने मुझे झंझोर भी दिया और मैं सिर्फ बता के, उसने झंझोड़ा था इस तरह मेरे गले में रुमाल सा था, ऐसे पट्टा सा था, तो उसने उसको भी पकड़ के ना ऐसे खींचा था जैसे ऐसे खींचते, तो उसने खींच दिया। मैंने कहा इसी में तो सब कुछ है, और ये इसी में तो सब कुछ है कि तुमने इतना कुछ कर लिया फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे इतना कुछ करने पर भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अगर इसमें कुछ ना होता तो तेरा भी कुछ ना छोड़ता, अगर इसमें कुछ ना होता तो तेरा भी कुछ ना छोड़ता, ये जो तुम्हारे जैसों का हया है, तुम्हारे जैसों का हया है। اس میں کیا ہے میرے اسی کی وجہ سے تم جیسوں کا حیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں فر ناد میں یہ پیغام ہوں آقا کی محبت و ادب کا. اب جو آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا, اس کے بہت سارے معنی, بہت ساری تفسیریں, بہت ساری تعبیریں, اور اس کے معنی مراد اور تفسیر کی بہت ساری جہتیں, ختم نبوت کے فلسفے پر بہت ساری باتیں. آج جو میں نے چیز کہی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اینگل کا ایک نقطہ اس آیت کریمہ سے نکالتے ہیں. آج ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے وہ پھول اس آیت کے گلدستے سے لے لیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, میں آج نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم سری کا خیال, ایک جیسا ہونے کا خیال کبھی نہ کرنا. کیا یہ خیال آئے ہی نہ, وہ تو آقا کی بارگاہ ہے بھائی. ایک جیسا ہونے کا خیال اپنے شیخ سے بھی نہیں کرتے. کیا شیخ سے بھی نہیں کرتے بھائی, اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے, اپنے استاد سے نہیں کرتے, استاد سے نہیں کرتے, ماں باپ سے نہیں کرتے ہم سری کا خیال, شیخ سے نہیں کرتے. وہ تو تاجدار کائنات, وہ تو تاجدار کائنات. اب قرآن مجید میں ارشاد, ما کان محمد ابا احد من الرجال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں مردوں تم میں سے کسی کے باپ نہیں. اب میں نے عرض کیا نا بہت سے گوشے میں وہ چیزیں دوسرے موضوع کو نہیں لے رہا جو ختم نبوت اور اس کے فلسفے سے متعلق ہے, میں اس میں سے ادب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ لے رہا ہوں. مردو لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں, والد نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ, بلکہ وہ رسول اللہ ہے, بلکہ وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات سمجھنے والی ہے, ادھر فرما دیا تم میں سے کسی کے والد نہیں, باپ نہیں. یاد رکھیں قرآن کا حکم ہے کہ نہیں, بولیے. اب دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے فرمایا, ازواجہ امہات, حضور علیہ السلام کی بیویاں ازواج تمہاری مائیں. دو آیتوں کو سامنے رکھا, ادھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور پاک بیویاں تمہاری مائیں, اور جو ماں ہوتی ہے اس کا شوہر کیا ہوتا ہے جی, اور ماں کس کی وجہ سے ماں بنتی ہے, باپ کی وجہ سے ماں بنتی ہے, باپ کی وجہ سے ماں بنتی ہے. اور پھر ازواج مطہرات کے ساتھ امت کا رشتہ ڈائریکٹ تو ہے ہی نہیں, ازواج مطہرات کے ساتھ امت کا رشتہ براہ راست تو ہے ہی نہیں, بلا واسطہ تو رشتہ ہی نہیں. وہ تو راستہ مصطفیٰ سے, واسطہ مصطفیٰ سے ہے. اس لیے قرآن نے بھی یہ کہا, ازواج امہاتکم, مصطفیٰ کی بیویاں تمہاری مائیں, میرے محبوب مصطفیٰ کی بیویاں بولیے تمہاری مائیں. تو ازواج تو مائیں, حضور کیا ہوئے بولیے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضور روحانی باپ ہیں, پوری امت کے روحانی باپ ہیں. تو تبھی تو آقا علیہ السلام کی ازواج پوری امت کی مائیں, اگر وہ باپ نہ ہوں, روحانی باپ نہ ہوں تو ازواج مائیں کیسے بنیں. تو ازواج مائیں ہیں ازواج مطہرات, کیونکہ حضور روحانی باپ ہیں. ان کو کہا انہیں مائیں کہہ لو, اور جس روحانی باپ کی وجہ سے یہ مائیں ہیں جب ان کی باری آئی تو کہا خبردار ان کو باپ نہ کہنا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ادھر نفی ابوت کر دی, ادھر نبی ہے, ایک نئی بات ہے آپ کو بتا رہے ہیں, اسی میں نے کہا ایک نقطہ دوں گا, بالکل نہیں, ہمیشہ یاد رکھیں. پکی پیڑی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, کبھی چوٹے گی نہیں, جس ہستی کی, جس ذات پاک کی وجہ سے ازواج مائیں بنی وہ تو مائیں رہے, اور جو باپ روحانی ہیں ان کے لیے کہا وہ تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں, باپ مگر نہیں ہیں. ہیں باپ مگر باپ اور والد کہنا نہ. ازواج مطہرات کو کہہ لینا سو ان کے لیے کہا امہات المومنین, ان کو لقب دے دیا مومنوں کی مائیں, تو وہ مائیں ہیں بھی اور مائیں کہلاتی بھی, مائیں ہیں بھی اور مائیں, امہات المومنین کا ٹائٹل دے دیا, مائیں کہلاتی بھی ہیں. مصطفیٰ روحانی باپ ہیں تو مگر انہیں امتی باپ کہہ کے بلا نہیں سکتے, ہیں باپ مگر باپ اور والد کہہ کے بلا نہیں سکتے. کیوں کہ والد کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے میں بھی ایک ہمسری کا فائدہ جاتا ہے. اس لیے فرمایا ادب کے باپ نے ازواج مطہرات کے لیے ماں کا لفظ تو استعمال کر لینا, مگر جب مصطفیٰ کی بات آئے روحانی باپ ہو کر بھی باپ نہ کہنا. کیا کہیں باری تعالیٰ ولا کی رسول اللہ, ان کو کہنا ہو تو روحانی باپ سمجھ کر بھی کہنا یا رسول اللہ. نبی ابوبت کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ جو ابنیت و ابوبت کا رشتہ ہوتا ہے اس میں جسمانی سا تعلق بن جاتا ہے, یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے, اس میں جسمانی کا تعلق بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک تساوی پیدا ہو جاتا ہے, تھوڑی سی مساوات, تھوڑی سی برابری, ہمسری, ایک جیسا ہونے کا وہم. ایک لفظ بولا میں نے وہم, ایک جیسا ہونے کا. بھئی آپ تو سوچ لیں, آپ بچے تھے, آپ کا باپ جوان تھا, پھر ہوتے ہوتے آپ کی شادی ہو گئی, پھر آپ پانچ بچوں کے باپ ہو گئے, باپ بھی ہے آپ بھی باپ ہیں, گھر میں دو باپ, گھر میں ایک آپ کا باپ اور ایک آپ کے بچوں کا باپ, تو دو باپ ہیں, نہ آپ وہ بنے نہ وہ یہ بنے, آپ بنے مگر آپ بھی باپ اور وہ بھی باپ. ایک وہمی تصادی آ گیا نا, ایک جیسا ہونے کا تصور آ گیا نا کہ آپ بھی باپ کہلاتے ہیں, کوئی بچہ آپ کو کہہ رہا ہے ابا جان, آپ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جان, تو دونوں ابا بن گئے نا, باپ بن گئے, اس میں برابری کا وہم آ گیا. فرمایا خبردار میرا مصطفیٰ ساری عمر کا روحانی باپ ہے, مگر باپ کوئی نہ کہے کیونکہ تم بھی باپ ہوتے ہو, تم بھی باپ ہوتے ہو. ادب کا, ادب کے باپ میں, بس بیٹھے, ادب کے باپ میں, ادب کے باپ میں, اب دیکھیے باپ کا لفظ ادب کا ہے یا بے ادبی کا ہے. اب ذرا ایک قدم اور آگے چلاتا ہوں, باپ کا لفظ ادب کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ آپ نے کسی اور کو بھی ادب سے بلانا ہو تو کہتے ہیں نا جی آپ میرے باپ ہیں, تو کسی کو باپ جیسا سمجھنا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ تو باپ کہنا ادب ہے, بے ادبی نہیں. تو اندازہ کر لیں لفظ ادب کا ہے, لفظ بے ادبی کا نہیں, لفظ ادب کا ہے باپ, مگر چونکہ اس میں شائبہ تصادم ہے, شائبہ مصلیت ہے, ایک جیسے ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے. فرمایا جس ادب کے لفظ میں بھی ایک جیسا ہونے کا وہم آ جائے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے لیے مجھے وہ بھی منظور ہے. فرمایا میرے محبوب کو بس ایک ہی ٹائٹل یا رسول اللہ کہہ کے بلا, بلا کی رسول اللہ. اچھا تو جب یہ چیز آ گئی, اب مجھے یہ بات بتائیے کسی کو باپ کہنے میں ادب زیادہ ہے یا بھائی کہنے میں ادب زیادہ ہے؟ جی باپ کہنے میں ادب زیادہ ہے یا بھائی جی کہنے میں ادب زیادہ ہے؟ خواہ بڑا بھائی ہی کہہ لیں, جی میرے بڑے بھائی, اس میں ادب زیادہ ہے یا میرے ابا جی, اس میں ادب زیادہ ہے؟ ہیں تو جو رب باپ کے بڑے ادب کا لفظ ہے اس کی اجازت اس وہم میں تساوی اور وہم میں ہمسری کی وجہ سے ہمارے یہاں جبان پیدا ہوتا ہے, اس گمان کی وجہ سے بڑے ادب کا لفظ باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. ارے ناداں وہ کتاب علم کی اٹھا کے تمہارے پیچھے پہ نہ مار دے کہ وہ رب جو محبوب کو باپ کہنے کی اجازت نہیں دیتا تم اس کو بھائی کہو. تم بھائی سمجھتے ہو کو اور بڑا بھائی سمجھتے ہو؟ ایسے اہل علم بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سب بھائی ہیں، ہم بھی سب بھی رسول پاک بھائی ہیں، ان کو اللہ نے نبوت و عزت بخشی سو وہ بڑے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں. تم ان کو بڑا بھائی کہتے ہو اور خدا باپ بھی نہیں کہنے دیتا. آئے یہ کیا علم ہے، یہ کیا مطالعہ ہے، یہ کیا کتابیں ہیں، یہ کیا دین ہے؟ کیوں اولیاء کے قدموں میں نہیں بیٹھے؟ حضور کی نعتوں میں سر نہیں چنا اور میلاد کی مجلسوں میں مستی نہیں؟ ادب کہاں سے ملے؟ ادب کے چشمے تو یہ تھے جہاں سے راز ادب ملنا تھا، کہ اللہ پاک محبوب کو باپ نہیں کہنے دیتا اور تم بڑا بھائی اور اس طرح کے لفظ کہو تو یہ نادانی دین نہیں، دین سراسر ادب ہے. یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے پڑھی سمجھانے کے لیے کہ باپ ادب کا لفظ ہے، مگر اس ادب کے لفظ میں بھی چونکہ ایک ہی گھر میں دو باپ ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہمسری اور برابری کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اس ادب کے لفظ کو بھی ترک فرما دیا استعمال کے لیے عام، کہ ہمسری کا خیال. اب صحابہ کس طرح کہتے تھے؟ آقا جب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو کہتے ہی تھے، مگر جب وہ اپنی نسبت ان سے بیان کرتے تو سنیں وہ کس طرح، وہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم حضور کے بیٹے ہیں، کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہتے. مگر اللہ پاک نے جو معاف کر دیا، چونکہ بیٹا باپ ہونا اس میں تھوڑی سی بے تکلفانہ قربت ہے. میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیا بے تکلفانہ قربت ہے؟ دیکھو نا، شیخ ہے ایک مرید ہے، شیخ مرید کا والد ہوتا ہے، شیخ مرید کا باپ ہوتا ہے، مگر مرید شیخ کو ابا جی کہے. اس لفظ کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں کہ کتنا ادب ہے، اور شیخ مرید شیخ کو یا سیدی کہے یا مرشدی کہے، اس میں کتنا فرق ہے. ابا جی میں حالانکہ اپنائیت زیادہ ہے، قربت زیادہ ہے، مگر یہ ایسی قربت ہے کہ بے تکلفانہ قربت ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی قربت لو مگر بے تکلفانہ قربت. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعض من بعض، بے تکلف نہ بنو، قریب بنو پر بے تکلف نہ بنو. دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آ. قربت ہو مگر قربت میں بے تکلفی نہ ہو، سراپا ادب والی قربت. اور وہ کس طرح؟ وہ صحابہ کرام نے سکھائی. بس یہاں بات کو ختم کرنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کوٹ کرتا ہوں. امام حاکم نے مستدرک میں، حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت کیا، مستدرک حاکم نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک بڑی عجیب ایمان افروز حدیث ہے اور روایت ہے، یہ بھی آپ میں سے سامعین میں سے بہت کم نے سنی ہوگی، یہ بھی میں نے سامعین کے لیے احتیاطاً کہہ دیا. اہل علم جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں. تو جب آپ مسند خلافت میں متمکن ہوئے اس بات کو پلے مانگے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے، فرمایا کہ لوگوں تم مجھ میں اور میرے مزاج میں اور طبیعت میں شدت اور سختی دیکھتے تھے. آپ نے خطاب فرمایا مسند خلافت پر بیٹھ کر، لوگو تم میرے مزاج اور طبیعت میں سختی اور شدت دیکھتے ہو، شدت وغلظہ، انکم تونسون شدت وغلظہ، میرے اندر شدت اور غلظت میری طبیعت میں سختی اور درشتی دیکھتے ہو. درست بات. فرمایا آج میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میری طبیعت میں شدت اور سختی آئی کہاں، یہ کیسے آ گئی؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طبیعت کی شدت اور سختی کا راز کھولا. جیسے کہتے ہیں نا، کلام شاعر بزبان شاعر، مزاج عمر بزبان عمر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کا راز اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں. لوگ کہتے تھے بڑے سخت مزاج ہے, طبیعت میں بڑی سختی ہے, بڑی تو فرماتے ہیں سن لو میری طبیعت کی سختی کیوں ہے. جواب دیتے ہیں کہ میں ساری عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا, ساری عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا اور میں حضور کا عبد اور خادم ہوں. میں حضور علیہ السلام کا, بولیے, کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کنت عبدہ و خادم. میں ساری زندگی آقا علیہ السلام کے ساتھ, اور میں حضور کا عبد تھا. عبد غلام کو کہتے ہیں عبد, اور اگر معنی مجاز لے لیں تو عبد بندہ کو بھی کہتے ہیں. عرض کرتے ہیں میں حضور کا بندہ تھا, میں حضور کا, اس کے دو معنی ہیں, میں حضور کا بندہ تھا اور حضور کا خادم تھا, حضور کا بندہ تھا اور حضور کا نوکر تھا. یہ سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں. اور اگر کسی کو لفظ بندہ کا ترجمہ پسند نہ آئے, سودا لفظ بندہ کا ترجمہ حضور کی بارگاہ کے لیے پسند نہ آئے, تو بابا ہم پہ فتوا نہ دے, ہمیں واپس کر دے, ہم دوسرا ترجمہ دے دیں. غلام جس کو وہ پسند آ جائے تو وہ کہہ لے, کیونکہ بندہ مجاز کا معنی بھی ہوتا ہے, بندہ معنی مجاز میں بھی ہوتا ہے. تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا غلام تھا. تو وہ آقا کا جب ذکر کرتے اور اپنا رشتہ بیان کرتے تو کہتے میں حضور کا غلام تھا اور حضور کا نوکر تھا, خادم. وَقَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رحیم اور بڑے شفیق اور بڑے نرم مزاج. جب چلتے تو آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی, بڑی شفقت کی رفق تھا. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے بڑے ہی رحیم, یہ سیدنا فاروق اعظم بیان فرما رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا, کیونکہ آپ تو میرے رحیم تھے تو لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں. آئے لوگ آپ کو بس جہاں جا رہے ہوتے ادھر سے کوئی آتا پکڑ لیتا, کہتا میری مشکل حل کر دیں, وہ ادھر سے پکڑ لیتا میری مشکل حل کر دیں, بچے آواز دے دیتے یا رسول اللہ رکے ہم نے سلام کرنا ہے, وہ ساری گلی بچوں کی بھری ہوئی ہے. آقا کھڑے ہو کے ایک ایک سے مصافحہ فرما رہے ہیں. کوئی بندو آ جاتا, کوئی پریشان حال آ جاتا, کوئی کافر آ جاتا, کوئی مسلمان, کوئی یہودی, ساری دنیا کے حاجت مند لاکھ تھے بارگاہ ایک, حاجت مند لاکھ تھے بارگاہ ایک تھی. تو لوگ حضور علیہ السلام کو اپنی اغراض کے لیے, حاجتوں پریشانیوں کے لیے بڑی تکلیف دیتے تھے, بہت تکلیف دیتے تھے. اور آگے آپ جواب میں کہتے ہیں میں تو چونکہ حضور کا نوکر تھا, حضور کا غلام تھا, تو میرا کام آپ کو تکلیف سے بچانا تھا. تو میں کیا کرتا, وہ کن تو بینا یدئی ہے کس مسلم. فرماتے ہیں تو میں پھر ننگی تلوار بن کر آپ کے آگے آگے چلتا تھا تاکہ جو لوگ ہجوم کریں حضور کو اور آپ کو پکڑیں یا آپ کو, اب آپ دیکھتے تو ہیں نا, آپ نے لوگوں کا بھی کلچر دیکھتے ہیں, حالات آپ کو ساری سمجھ آتی ہیں. کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سعودی اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں اچھا کیا ہوئے, کبھی کبھی میں کہتا ہوں جو سعودی بٹھائے ہوئے ہیں اچھا کیا ہوا ہے. اگر پاکستانیوں کے پاس جالی مبارک آ جاتی تو ہر دوسرے دن جالی مبارک ٹوٹی ہوئی ہوتی, دوسرے دن ٹوٹی ہوتی, پکڑ لیتے جالی مبارک کو ہلا ہلا کے دکھاتے, تبرک بنا بنا کے لے آتے اور خدا جانے کیا کہ یہی کچھ کرتے ہو گے نہیں جی, آپ تبرک بنا لیتے پتہ نہیں کیا کر دیتے, ہر چوتھے دن ساتویں دن نئی جالی مبارک لگتی. نئی بے ادبی ہو گئی, وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح پیرا کرنا ہے. فرمایا کن تو بینا یہ دئیے کسے سے مسلم, میں بڑا نہ ننگی تیز دھار والی تلوار کی طرح آپ کے آگے چلتا تھا اور لوگوں کو ادھر پتا تھا, ادھر پتا تھا, ادھر کچا دے ادھر دے, ایسے سیکورٹی گارڈ اور میں لوگوں کے ہجوم سے اور حملہ آوری سے اور تکلیف اور ایذا دینے سے حضور کو بچاتا تھا. تو چونکہ ساری زندگی لوگوں کی اس قسم کے دکم فیل سے آنے میں گزر گئی, ننگی تلوار کی مانے بس اس عادت نے مزاج میں سختی پیدا کر, تو گویا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے مزاج کی سختی بھی ادب مصطفیٰ, میرے مزاج کی سختی بھی ادب مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے
مجھے اور کچھ سوچتا ہی نہیں تھا، ایک ہی کام تھا، میرے مصطفیٰ کو نظر نہ دھکا نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. آپ ذرا نقشہ کریں نا، ذہن میں لائیں، آج جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آج کسی سے، اپنے شیخ سے، اپنے قائد سے، اپنے رہبر سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اور 150 200 500 افراد ہوں اور وہ آپ کا محبوب، رہنما، قائد، مرشد، شیخ، ان کا صاحبزادہ، بزرگ آ جائیں، تو آپ خود دیکھ لیں کیا حاصل کر دیتے ہیں. دیکھیے، اب کوئی آپ کو بتانے کی مزید ضرورت رہ گئی؟ آپ آنکھیں بند کر کے جو حشر کرتے ہیں خود سوچ رہے ہیں، کرتے ہیں نا، تو جو حشر آپ کرتے ہیں 1400 سال بعد، جیسا تیسا بھی آپ کو ہمارے جیسا بھی کوئی مل جائے، جیسا تیسا ہمارے جیسا بھی مل جائے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نیلا ڈھونگ ہے، نہ علم، نہ عمل، نہ ظاہر، نہ باطن، نہ لینا، نہ دینا، کچھ بھی نہیں. آپ کے دل میں اگر محبت اللہ نے ڈال دی ہے تو آپ حشر کیا کر دیتے ہیں؟ تو آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں جہاں اللہ کا محبوب زمین پہ چلتا ہو، آپ کا محبوب ہو کوئی جس سے آپ کو محبت ہو، تو آپ حشر کیا کر دیتے ہیں؟ تو ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیں جہاں محبوب کبریا چلتا ہوگا، وہ محبوب کبریا جس کے چلنے کو 70-70 ہزار فرشتے آج ان کے مزار کا بھی ثواب کرنے آتے ہیں، وہ محبوب کبریا جس کے چلنے کے لیے سدرۃ المنتہا پر ساری آسمانی کائنات کے ملائکہ ایک جھلک کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، وہ محبوب کبریا جس مکہ کی زمین پہ قدم رکھتا ہے خدا اس کڑی کی قسم، وہ محبوب کبریا جس کڑی میں چڑھا جاتا ہے اس کڑی کی فضائیں مؤثر ہو جاتی ہیں، جدھر اس کے پسینہ پاک مس ہو جاتا ہے اس کی نسلوں کے جسم سے خوشبو نہیں جاتی، جس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند سینہ پھوڑ دیتا ہے، جو ہاتھ اٹھا دے تو سورج واپس کرتا ہے، جب وہ محبوب کبریا چلتا ہوگا اور عاشقوں کے ہجوم کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا؟ تو وہ پھر، وہ جو پھر عاشقوں کا جب ہجوم ہوتا تھا، عاشقوں کا، اور دیہاتوں سے بھی لوگ آتے تھے، عرابی سے لوگ ٹوٹتے تھے، بھاگتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہوں گے، ہائے معلوم نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہوں گے، شریعت روکتی ہوں گے، فاروق اعظم روکتے ہوں گے، کہتے ہیں میں ننگی تلوار بن کے حضور کے آگے چلتا تھا اور تب حضور کو بچا جاتا تھا، تو فرمایا میری زندگی بھر کی اس عادت نے مزاج میں سخت بنا دیا، اب تمہارے ساتھ سخت نہیں ہوگا، وہ سختی ہے. تو صحابہ کرام کی پوری زندگی اور ان کے پورے عادات و ادوار، اس کا خمیر حضور کی محبت و ادب سے تیار ہوتا تھا. جیسا آج کے دور میں ایمان کی سلامتی کے لیے سب سے عظیم نسخہ اور مجرب نسخہ آقا علیہ السلام کے عشق و محبت اور ادب و تعظیم کو زیادہ سے زیادہ دل و جان میں جاگزی کرنا ہے، حضور کی محبت اور ادب، اور جب محبت و ادب راسخ ہو جائے تو اس محبت اور ادب کی جان پر حضور کی سنت اور آپ کے عطا کردہ اعمال اور شریعت کا لباس چڑھانا ہے، پھر اوپر حضور کی سنت کا لباس چڑھانا ہے، بس یہ دو چیزیں مل جائیں تو بندہ کامل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور آقا علیہ السلام کی ہمیشہ غلامی میں رکھے اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے پر عمل کرنے اور حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت اور غلامی پر زندہ رہنے، اسی پر مرنے اور قیامت کے دن اسی پر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.